بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 17 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بھٹکا ہوا راہی ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 286. نجمہ بیگم کا کیوں، اس کا اپنا ہی کیوں نہیں؟ وہ خود سجاول خان کیوں نہ بنے؟ سب کو اپنے قدموں میں کیوں نہ جھکائے؟ اگر بے ایمانی کا پیسہ ہی کسی کے اعلیٰ نصب، بڑے اور معزز ہونے کا معیار ہے تو وہ خود سب سے بڑا بے ایمان کیوں نہ بن جائے؟ واہ ملک ارسلان واہ، ارسلان جٹ ونڈرفل، شاباش. اب آئے نہ بچو سیدھی راہ پر. اس نے دل ہی دل میں اس شاندار فیصلے پر خود کو داد دی. اب اسے اپنے لیے فی الوقت کچھ مصنوعی سہارے درکار تھے. ان بے ساکھیوں کے بل بوتے پر ہی وہ اپنے مستقبل کی مضبوط بنیادیں استوار کرنے چلا تھا. صفحہ نمبر 287. مارکیٹ سے ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ سیدھا مختارہ بائی کے کوٹھے پر پہنچا تھا. اس نے اپنے ذہن میں جو منصوبہ تیار کیا تھا، اس میں مختارہ اس کی بیٹی کی ضرورت قدم قدم پر پیش آتی. گو کہ اس کے ذریعے مختارہ نے گہری چوٹ کھائی تھی، لیکن وہ طوائفوں کی نفسیات سمجھنے لگا تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ پیسے کے لوگ ہیں، اور اب اس نے پیسہ لگا کر کمانا شروع کر دیا تھا. اتنے عرصے بعد اسے اچانک یہاں دیکھا مختارہ بائی کا چونکنا فطری بات تھی. سناؤ باو ارسلان، آج کیسے ادھر کا راستہ بھول گئے؟ اس کے لہجے میں طنز اور شکوہ آیاں تھا. بی بی، ہم کچی یاری نہیں لگاتے، تمہارے نقصان کی فکر میں دبلا ہو رہا ہوں، اور دیکھ لینا ایک کے دس کر کے واپس نہ لوٹائے تو. وہ سیدھا خاص کمرے کی طرف جا رہا تھا. مختارہ بائی شاید عام حالات میں اس کا وجود برداشت نہ کرتی، لیکن آج کل جس مندے کا وہ شکار ہو رہی تھی، اس کا صحیح اندازہ وہی لگا سکتی تھی. اس بازار کا بھی عجیب دستور تھا کہ ایک مرتبہ جس کی شہرت خراب ہو جاتی، اس کا بھاؤ گرتا ہی چلا جاتا. اور اسی بھیانک روایت کا شکار ہوئی تھی مختارہ بائی، اس کی بیٹی. شریفہ کا اٹھایا ہوا طوفان کہنے کو تو گزر گیا تھا، لیکن اس کی تباہ کاریاں اپنے مکمل وجود کے ساتھ یہاں موجود تھیں. اس بازار کے مستقل آنے والے تھے ہی کتنے، جب سے سختی شروع ہوئی تھی. فصلی بٹیرے نے تو تبھی اڑ گئے تھے، اور اب تو کوئی بڑے دل گردے کا مالک تماش بھی نہیں ادھر کا رخ کرتا تھا، یا پھر وہ اٹھائی گیرے جو کبھی لمبا ہاتھ لگنے پر اس طرف آ جاتے تھے. پہلی قسم کے لوگ تو مختارہ بائی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. شریفہ اور اس کی لڑکیوں نے پولیس سے اپنی درکت تو بنوا لی تھی، لیکن مختارہ کے لیے ایسے کانٹ بیج بو دیے تھے کہ اب وہ ناظرین کے ذریعے کبھی ڈھنگ کی فصل نہیں کاٹ سکتی تھی. اب تو ڈیرے کے نوکروں نے بھی ایک ایک کر کے منہ موڑنا شروع کر دیا تھا. ان حالات میں ارسلان کی دوبارہ آمد ہوا کے تازہ جھونکے کی طرح تھی. یہ 5000 رکھ لو بھائی، لمبے ناغے کا جرمانہ بھی تو دینا ہی پڑتا ہے نا. ناظرین کہاں گئی؟ ارسلان کی آواز مختارہ کے کانوں میں رس کھول گئی. عین ان لمحات میں جب مختارہ بھائی نہ نہ کرتے نوٹ تھام رہی تھی، ناظرین کمرے میں داخل ہوئی. بازار ہی میں وہ کسی تقریب پر گئی ہوئی تھی. ارسلان کو وہاں دیکھ کر چونکے بغیر نہ رہ سکی. اپنی ماں کو اس کے ساتھ شیر و شکر ہوتے دیکھا، اس نے ارسلان کے تئیں اپنا موڈ بدل لیا. حسب سابق بڑے ناز و ادا سے اس کا استقبال کیا. صفحہ نمبر 288. ارسلان کی آمد کی خوشی میں مختارہ نے استادوں کو انعام دے کر رخصت کر دیا تھا. یوں بھی آج سارے دن کی مصروفیت نے ناظرین کو تھکا دیا تھا. رات دیر گئے تک تینوں باتیں کرتے رہے. پھر مختارہ بھائی، ارسلان اور ناظرین کو تاش کھیلتے چھوڑ کر چلی گئی. علی صبح ناظرین کی تھکن خاصی اتر گئی تو ارسلان اسے شیشے میں اتار کر اگلے ایک دو روز میں آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا. صبح وہ ناشتے کی میز پر نجمہ بیگم سے پہلے موجود تھا. اس نے اپنا موڈ خوشگوار بنا لیا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے نجمہ بیگم کو ہوشیار ہونے کا موقع دے. ہر قدم اس نے پھونک پھونک کر اٹھانا تھا. اس نے ناشتے پر دوران گفتگو یہی ظاہر کیا جیسے وہ ملک سے باہر جانے کے فیصلے پر بہت خوش ہے. لیکن میری درخواست ہوگی اس مرتبہ مجھے باخبر رکھا جائے، میں دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہتا، اس نے نجمہ بیگم سے کہا. نہیں، اس مرتبہ تم صرف انجوائے کرنے جا رہے ہو، صرف سیر کرنے. اس نے حسب عادت بچوں کی طرح اس کا گال تھپتھپایا. میرا مطلب یہ نہیں تھا مسز ملک، میں خوفزدہ نہیں ہوں، لیکن میں باخبر رہنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات کہ یہ کہ اس مرتبہ میں خود خواہش رکھتا ہوں کہ خالی ہاتھ نہ جاؤں. مسز ملک، میں نے سنجیدگی سے فیصلہ کیا کہ اپنے اکاؤنٹس میں اضافہ کروں. زندگی بہت مہنگی ہو گئی ہے، اور شاید مستقبل میں مجھے آپ ایسے محبت کرنے والوں کا تعاون بھی حاصل نہ رہے. آل رائٹ, اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو اس کا احترام ہوگا مسٹر ارسلان, اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا. اب اسے حوصلے اور جرت سے آگے بڑھنا تھا. مسز ملک نے اس کے ساتھ ہی دو تین پروگراموں پر بات کی اور اسے فی الحال آرام کرنے کا مشورہ دے کر چلی گئی. اس کی روانگی سے کچھ دیر بعد ہی ارسلان نے رضوی صاحب کو فون کیا, لیکن وہ حیران ہی رہ گیا جب اسے جواب ملا کہ اس نمبر پر کوئی مسٹر رضوی نہیں رہتے اور یہ تو کسی پرائیویٹ کمپنی کا نمبر ہے. اب اسے اس بات کی سمجھ بھی آ گئی تھی کہ اسے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا. شاید رضوی صاحب نے اس کے سر سے دست شفقت اٹھا لیا تھا, یا پھر وہ اس کے کیس آفیسر نہیں رہے تھے. ان کے تبادلے کے بعد نئے آنے والے نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی. معاملہ کچھ بھی رہا ہو, ایک بات تو صاف ظاہر تھی کہ اب اس کے ایجنسی کے درمیان رابطہ فی الوقت ختم ہو چکا تھا. یہ لوگ اسی طرح اچانک ہی تعلق قائم کرتے اور اچانک ہی غائب ہو جاتے تھے. عجیب انداز تھا کام کرنے کا. شاید اب ان لوگوں کو ارسلان کی ضرورت رہی بھی نہیں تھی, یا پھر اس کی سیاسی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اسے پہلو سے ہی مناسب جانی تھی. نتھو گجر نے اسے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا. ہم جسے ایک مرتبہ مل لیں اسے بھلاتے نہیں باؤ جی, اس نے اپنی مونچھوں پر الٹا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. اس وقت میں تمہارے پاس کسی حوالے سے نہیں آیا, صرف اپنے کام سے آیا ہوں. نتھو, یہ میری اور تمہاری بزنس ڈیل ہے. میری خواہش ہے کہ کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہ آئے. تم پیسوں سے غرض رکھو, میں مال سے, یوں بھی تم مال فروخت ہی کرتے ہو. یہی گارنٹی چاہیے نہ کہ گاہک اعتماد والا ہے یا نہیں. اس زمن میں تم جیسے چاہو اپنی تسلی کر سکتے ہو, ارسلان نے لگی لپٹی رکھے بغیر مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا. وہ نتھو گجر کو سال ڈیڑھ سال پہلے ملا تھا, جب ایک مرتبہ ملک صاحب نے کسی جلسے میں ہنگامہ آرائی کے لیے اس کی خدمات حاصل کی تھی اور ارسلان کو اس کے پاس بھیجا تھا. صفحہ نمبر 290. نتھو ہیروئن کا مقامی بے تاج بادشاہ کہلاتا تھا اور ایک جہان جانتا تھا کہ وہ ہیروئن کا دھندا کرتا ہے, لیکن پولیس نہیں مانتی تھی کیونکہ پولیس کو اس کے خلاف ثبوت نہیں مل سکا تھا, اور ہونہار اور قانون کا احترام کرنے والی پولیس کبھی کسی کے خلاف ثبوت حاصل کیے بغیر کاروائی نہیں کرتی تھی. ارسلان کو یہ علم تو نہیں تھا کہ اس کے بعد بھی ملک صاحب نے کبھی نتھو کی خدمات حاصل کی ہوں, لیکن وہ کم از کم اسے دوبارہ نہیں ملا تھا. آج جب اچانک وہ گاہک کے روپ میں نتھو کے سامنے آیا تو چند لمحے کے لیے نتھو بھی سوچ میں پڑ گیا. اس نے اپنی انگاروں نما آنکھوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا, اسے دوسرے کمرے میں آنے کی ہدایت کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. جہاں ارسلان اس سے باتیں کر رہا تھا, دو کلاشن کوف بردار اس کے دائیں بائیں موجود تھے جنہوں نے مسلسل ارسلان پر نظر رکھی ہوئی تھی. نتھو کے بغل کمرے میں جاتی ہی انہوں نے ارسلان کے لیے راستہ چھوڑ دیا جو اس کے تعاقب میں اندر داخل ہو گیا. کیا چکر ہے, کوئی باہر کی پارٹی ہاتھ لگ گئی کیا؟ نتھو نے دوسرے کمرے میں جسے بہترین فرنیچر سے آراستہ کیا گیا تھا ایک سے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے اسے دوسرے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. چکر تو ایسا ہے, پارٹی وہاں جا کر ڈھونڈوں گا, ارسلان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا. مشکل کام ہے بیٹا, وہاں کوئی ملک تمہاری پشت پر نہیں موجود ہوگا, نہ ہی ان ملکوں میں رشوت سے کام چلتا ہے. میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اس چکر میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری کے چکر میں آدھی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو, اس نے ارسلان کو ٹٹولنا چاہا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کروں گا, مجھے صرف مال چاہیے. میں خطرات کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا, پر خودار اگر تم بزد ہو تو ٹھیک ہے, بات کرو کتنا لوگ ہے. صفحہ نمبر 291. اور دونوں میں معاملہ طے پا گیا. ارسلان نے رقم وہیں ادا کر دی اور مال دوسرے ٹھکانے سے حاصل کرنے کی ہدایت مل گئی. دوپہر تک وہ مال سمیت گھر واپس پہنچ گیا تھا اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی. اگلے دو تین روز اس نے مسز ملک کے ساتھ معمول کے مطابق گزارے. اس درمیان ملک صاحب واپس آ چکے تھے. انہوں نے ارسلان کے اغوا کو صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈال کر اسے محتاط رہنے کی تلقین کی تھی. اس کے اغوا کی مرکزی حکومت کے ہر قابل ذکر عہدیدار کے سامنے اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے اس ظلم کی کہانی بھی سنا دی تھی اور یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ مرکزی لیگ کے ساتھ اپنی دوستی کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنا مال پیک کروانے کی خدمت بھی اسے اسی شہر میں میسر آ گئی تھی. پیکنگ کرنے والے نے پیسے تو اچھے خاصے وصول کیے تھے اور ایک خصوصی بیگ تیار کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا, لیکن ارسلان کے علم میں یہ بات لائی گئی تھی کہ اس استاد کے ہاتھوں کا تیار کردہ تھیلا آج تک نہیں پکڑا جا سکا. اس کے پاس یورپی کسٹمرز کے ہر جوڑ کا توڑ پہلے سے موجود تھا. حساس کیمروں سے لے کر کتوں تک کی دستے برد سے تھیلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس استاد کو جرم کی دنیا میں سیاستدان کی حیثیت سے مانا جاتا تھا. یہ بیگ بھی بڑی خاموشی سے اس نے اپنے کمرے میں پہنچا دیا تھا. اب اسے نجمہ بیگم کے بیگ کا انتظار تھا. تیسرے روز یہ انتظار بھی اچانک ختم ہو گیا. تیاری کر لو, تم پرسوں رات کی فلائٹ سے جا رہے ہو. پہلے والے ایڈریس ہی پر جانا ہے. بائی دی وے مسز ملک, مجھے اس ٹرپ پر کتنا معاوضہ ملے گا؟ اس کے اچانک سوال نے ایک مرتبہ تو مسز ملک کو بوکھلا ہی دیا تھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ چونکی. میں نے بڑی سلیس اردو میں بات کی ہے مسز ملک, اس میں سمجھ نہ آنے والی تو کوئی بات نہیں. وہ سنجیدہ تھا. صفحہ نمبر 292. او ہو, خاصے ہوشیار ہو گئے ہو ایک ہی چکر میں. اس نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر دیکھا. خیر یوں اچھی خبر ہے, معاوضہ پہلے جتنا 2 لاکھ, اور مال وہ بھی پہلے جتنا. اس مرتبہ میں 5 لاکھ لوں گا. مسز ملک, کیا مطلب ہے تمہارا؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس مرتبہ اس نے چلا کر بات کی تھی. بالکل نہیں, بلکہ میرا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے. مسز ملک, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کاروبار میں آپ میری جان خطرے میں ڈال کر 1 کروڑ کا منافع ہو رہا ہو, اس سے مجھے صرف 2 لاکھ ملے. میں اب اتنا گدھا بھی نہیں ہوں. تم نشے میں ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ نجمہ بیگم اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی. وہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا. میں سیریس ہوں, یہ زندگی موت کا کھیل ہے. ممکن ہے آپ اسے مذاق سے زیادہ اہمیت نہ دیتی ہوں, لیکن میرے لیے ارسلان اپنی اوقات میں رہو, زیادہ اونچے اڑنے کی کوشش نہ کرو. تم نہیں جانتے کہ, اس نے ارسلان کی بات کاٹ کر ہونٹ چباتے ہوئے کہا, لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ارسلان نے کاٹ دی. یہی مشورہ میں آپ کو دوں گا مسز ملک, اوقات تو میری بہرحال آپ سے زیادہ ہے. اگر آپ کا اشارہ خاندان کی طرف ہے تو, اس نے پھاڑ کھانے والے انداز سے جواب دیا. مسز ملک بڑی گھاک عورت تھی, بڑی زمانہ ساز عورت, وقت کے تیور پہچاننے والی. اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ ارسلان اب گدھا بننے کو تیار نہیں ہوگا. اس کی تمام تر دھمکیوں خوف کے باوجود ارسلان اس کے سامنے ڈٹ گیا, اور ایسے بتکے ہوئے گھوڑے کو ایک مشاق گھڑ سوار کی طرح قابو کرنا تھا اسے. یہاں سختی سے نہیں, نرمی سے بات بنتی تھی. اگر اس نے ارسلان کو کوئی سزا بھی دینی تھی تو اس کا بھی وقت نہیں تھا. مسز ملک نے فی الوقت جھک جانا ہی مناسب سمجھا. وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اتنے زیادہ نہیں, 3 لاکھ ہی مل سکتے ہیں. 5 لاکھ سے کم نہیں مسز ملک, اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. ضد نہ کرو ارسلان, میرا تمہارا تعلق مالک نوکر کا نہیں, ہم دوست بھی ہیں. بزنس اپنی جگہ مسز ملک, اور دوستی اپنی جگہ, اس نے لوفروں کی طرح آنکھ دباتے ہوئے کہا. 3-4 منٹ کی سرخپائی کے بعد نجمہ بیگم نے اندازہ لگایا کہ ارسلان اپنی بات پر اڑ گیا ہے, اور اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا, خواہش کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے. اس نے پریشانی کے عالم میں یہ تیسرا مسلسل سگریٹ سلگایا تھا. ٹھیک ہے, اگر تم بزنس مین بننے پر تل ہی گئے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ اس نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے. مسز ملک, میں آدھی پیمنٹ ایڈوانس چاہوں گا, روانگی سے کم از کم 24 گھنٹے پہلے. اگلا حملہ اس سے بھی پہلے زوردار تھا. تم جانتے ہو اگر میں چاہوں تو ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکوا سکتی ہوں. نہ چاہتے ہوئے بھی نجمہ بیگم نے کہہ دیا. ضبط کا یارہ نہیں رہا تھا. جی ہاں, لیکن آپ نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ میں اکیلا ہی جاؤں گا؟ اگر آپ جیل میں نہ گئی تو خدا کے فضل سے آپ کو اتنی نیک نامی ضرور مل جائے گی کہ پھر شاید گاؤں میں واپس ضرور جانا پڑے, جہاں سے آپ نے اپنی اس ہنگامہ خیز زندگی کا آغاز کیا تھا. مسز ملک, ڈوبتا ہوئے آدمی بسا اوقات بڑے ماہر پیراک کو بھی اپنے ساتھ لے مرتا ہے. آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہیں. میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں چھک نہیں ماری. جیسے مجھ پر برا وقت آیا, آپ کی تباہی کا آغاز ہو جائے گا. آپ کی کہانی مکمل تفصیلات کے ساتھ ملک کے ہر قابل ذکر اخبار اور رسالے میں شائع ہو جائے گی, اور میں مرتبہ مرتبہ آپ کو مجرم ثابت کر دوں گا. نجمہ بیگم, یہ مت بھولیے کہ آپ نے ملک صاحب کو بھی بلیک میل کیا ہے. اس کھیل میں ایک طوائف کے رول کو نظر انداز نہ کیجیے. ایک ایسی طوائف جس کو آپ نے دھوکہ دیا. خدا کا شکر ادا کیجیے کہ میں نے معاملہ دبا رکھا. اس گھناؤ نے کھیل میں آپ کے کردار کو اسے علم نہیں, ورنہ وہ خاندانی طوائف ہے, آپ سے کہیں زیادہ داؤ پیچ جانتی ہے وہ, اور اسے اپنی عزت بے عزتی کا بھی کوئی خوف نہیں. آپ نے میرے ساتھ 2-2 ہاتھ کیے ہیں. میری اور اپنی محبت کو جنگ میں آپ نے بدلا ہے. اور مسز ملک, آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. ارسلان کی زبان سے نکلا نکلا ایک ایک لفظ سیسے کی طرح نجمہ بیگم کے کانوں سے دماغ میں اتر رہا تھا. ٹھیک ہے تم چیک لے لو، اس نے نڈھال ہوتے ہوئے کہا. نہیں کیش، مجھے آج شام تک یا کل صبح تک کیش بھیج دیجیے. مسز ملک کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب تک وہ پاگل کیوں نہیں ہوئی. اگلے روز ناشتے کی میز پر اس نے کیش 2.5 لاکھ روپے ارسلان کو دے دیے. اس نے نکھا غلط انداز بریف کیس میں سجائے نوٹوں پر ڈالی اور شکریہ کہہ کر بریف کیس بند کر لیا. گن لو کہیں. نہیں مسز ملک، اپنے دھندے میں بےمانی نہیں چلتی، اس کا نقصان فریقین کو ہوتا ہے، فریق کو نہیں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں. اس نے نجمہ بیگم کی بات مکمل ہی نہ ہونے دی اور کیش اٹھا کر باہر آ گیا. کار میں وہ اپنے بینک کی طرف جا رہا تھا. بینک میں موجود قطعی رقم کا بڑا حصہ اس نے نکلوا لیا اور اب اس کا رخ ایک پراپرٹی ڈیلر کی دکان کی طرف تھا. شیخ صاحب، آپ نے کل جس کوٹھی کی بات کی تھی، میں وہ خریدنے کے لیے تیار ہوں، اس نے اگلے روز اپنے اور شیخ صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو کے حوالے سے کہا. 2 گھنٹے کے اندر کاروائی مکمل ہو چکی تھی اور 20 لاکھ کیش کی صورت شیخ صاحب کی تجوری میں منتقل ہو گئے تھے. کوٹھی کی چابی ارسلان کے پاس تھی. اس نے اپنے اس وکیل دوست کو، جس کے ذریعے کاغذات مکمل ہوئے تھے، کچھ رقم اس ہدایت پر دی کہ اس کی لندن سے واپسی تک کوٹھی میں ضروریات زندگی کا سامان سجا دیں. صفحہ نمبر 295. خالی گھر کی حفاظت کے لیے چوکی دار اسے پراپرٹی ڈیلر کے توسط سے میسر آ گیا تھا. اب اپنے منصوبے کے دوسرے حصے پر عمل کرنے جا رہا تھا. وقت کم تھا اور کام زیادہ. ابھی تک سب کچھ اس کی پلاننگ کے مطابق چل رہا تھا. اپنے وکیل دوست کے ذریعے اس نے اپنی موت کی صورت میں جائیداد اپنی بہن اور ماں کے نام منتقل کرنے کی وصیت بھی تیار کر کے اسے تھما دی تھی. اس مرتبہ وہ غیر ملکی ایئر لائن سے سفر کر رہا تھا. حضب سابق مسز ملک اسے ہوائی اڈے پر رخصت کرنے آئی تھی. اس مرتبہ بھی کسی نے اس کے سامان کو کھلنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی. اس کا سامان تھا ہی کتنا، 2 بیگ جن میں ضرورت کے کپڑے اور رسالے اخبارات کے علاوہ مٹھائی موجود تھی جو وہ لندن میں موجود اپنے دوستوں کے لیے لے جا رہا تھا. وہ بڑا پراعتماد سفر کر رہا تھا. مسز ملک سے انتقام کی دھن نے اس کے ذہن سے سارا خوف نکال کر باہر پھینک دیا تھا اور وہ اطمینان سے آنے والے وقت کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. اس مرتبہ اس نے گرین چینل کے بجائے ریڈ چینل اختیار کیا تھا. تلاشی کے کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے اپنے بیگ کو کھولا. مٹھائی کا بڑا ڈبہ نکال کر نوجوان کسٹم آفیسر خاتون کے سامنے رکھ دیا. محترم خاتون، میں دوسری دفعہ لندن آیا ہوں لیکن مجھے علم نہیں کہ یہاں کھانے کی اشیاء لانے کی اجازت ہے یا نہیں. میں بزنس مین ہوں. مقامی دوست پرزید تھے کہ ان کے لیے اپنے شہر کی مٹھائی ضرور لاؤں. میں نے سنا ہے کہ اکثر لوگ مٹھائی لے آتے ہیں لیکن اپنے اطمینان کے لیے اسے ڈکلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کسٹم آفیسر خاتون جو شاید حال ہی میں اس سروس میں آئی تھی، اس کا پاسپورٹ کھول کر اندراج چیک کیے، مٹھائی کا ڈبہ کھول کر دیکھا، اسے ایک مشین سے گزار کر اسے واپس کر دیا. اور تو کچھ نہیں ڈکلیئر کرنے والا، اس نے مسکرا کر پوچھا. صفحہ نمبر 296. تھینک یو فار دس کمپلیمنٹ، ارسلان نے کہا اور مٹھائی دوبارہ بیگ میں ڈال کر بائے کہہ کر اپنا راستہ ناپا. لاؤنج میں اس مرتبہ کیرن کے بجائے ایک سیاہ فام اس کے نام کی تختی تھامے کھڑا تھا. خیریت رہی جناب، آپ نے دیر لگا دی، مائیکل نے تعارف ہونے کے بعد کار کی طرف جاتے ہوئے کہا. سیاہ فام نے اپنا تعارف مائیکل کے نام سے کروایا تھا. میں ذرا سو گیا تھا، ارسلان نے کہہ کر کہکا لگایا. سیاہ فام کا کہکا اس سے بھی بلند تھا. خلاف توقع یہ شخص بڑا دلچسپ ثابت ہوا. دونوں خاصی بے تکلفی سے باتیں کرتے آ رہے تھے. لیوٹن پہنچنے تک مائیکل اس کا گہرا دوست بن چکا تھا. اس کی عمر ارسلان سے کم نہیں تو زیادہ بھی نہیں تھی. اس نے ارسلان کی خواہش پر اپنا رابطہ نمبر بھی اسے دے دیا تھا، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ اس کا علم مسٹر مارٹن کو نہ ہونے پائے. کیرن ایک مرتبہ پھر اس کے استقبال کو کھڑی تھی. اس نے حسب سابق ارسلان کا استقبال بڑی گرم جوشی سے کیا اور اس نے گرم جوشی کا مظاہرہ اس وقت تک جاری رکھا جب تک وہ نڈھال ہو کر پلنگ پر ڈھیر نہیں ہو گیا. اس نے ہیترونا جانے پر معذرت کی تھی کیونکہ وہ ضروری کام کے سلسلے میں کہیں اور گئی تھی. مارٹن کی آمد رات دیر گئی ہوئی. دونوں ایک انڈین ریسٹورینٹ سے کھانا کھا کر واپس آئے تھے جب مارٹن وہاں پہنچا. تینوں باتیں ہی کر رہے تھے جب اچانک ارسلان کو یاد آ گیا. ان سے معذرت کرتے ہوئے اس نے اپنے شہر میں نجمہ ملک کا نمبر ملایا تو مسز ملک کی بھوچل آواز سنائی تھی. شاید وہ ابھی سو کر اٹھی تھی کیونکہ اس وقت وہاں صبح کے 6-7 بجے تھے اور سلان جانتا تھا کہ مسز ملک کو دیگر بیگمات کے برعکس صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے. उसकी एक यही पुरानी आदत थी जो उसने नहीं छोड़ी, वरना तो उसने अपने माजी के सारे हवाले खत्म कर दिए थे। हेलो, उसने गला खंकारते हुए कहा। मिसेस मलिक, आपका माल पहुंच गया है, मुझे बाकी पेमेंट यहाँ चाहिए, उसने छटते ही कहा। तुम्हें किसने बाकी पेमेंट देने से इनकार किया है? सलीम साहब कल तुम्हें मिलेंगे, वो बाकी अदायगी कर देंगे, ऐसी बेहूदा बात के लिए ही फोन किया तुमने, मिसेस मलिक ने अजीब से लहजे में कहा। नहीं नजमा बेगम साहिबा, मैं तो आपको एक जबरदस्त सरप्राइज देने जा रहा हूँ। आप ही ने कहा था कि इंसान गिरने पर आए तो फिर गिरता ही चला जाता है। मिसेस मलिक, जंग का आगाज तुमने किया है, उसे अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। जाने उसके अंदर नफरत का लावा कब से पक रहा था। मार्टन ने अभी तक इससे कोई बात नहीं की थी, वो ये सिर्फ इत्तला देने आया था कि सलीम साहब कल उसे किसी भी वक्त मिलेंगे, वो घर पर ही मौजूद रहे। रात इस बंगले में कैरन और अरसलान ने अकेले गुजारी थी। सारी रात वो करवटे बदलता रहा। इसने बहुत बड़ा जुआ खेलने का इरादा किया था, ये इसकी जिंदगी का जुआ भी हो सकता था, लेकिन अब वो इस खेल को खत्म करने पर तुल गया था। जाने किस बुरे वक्त नजमा बेगम ने उसकी अनामियत पर इतना गहरा घाव लगा दिया था। सुबह नाश्ते के बाद कैरन शॉपिंग करने बाजार चली गई और टीवी के सामने बैठ गया। उसने सजावल खान और नजमा बेगम को एक दूसरे से टकरा देने का फैसला कर लिया था। इस खेल में इसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन अब उसे अपनी जान की परवाह थी ही कर। दोपहर के बाद सलीम खान भी आ गया। सजावल की सलीम के रूप में ये दूसरी मुलाकात थी। उसने बड़ी गर्मजोशी से अरसलान से मुजाफा किया, उसे एक कामयाब फेरा लगाने पर मुबारकबाद दी। अरसलान दिल ही दिल में इसकी बहादुरी से बहुत मुतासिर था। इतना रुसवाए जमाना शख्स जिसकी तलाश दुनिया भर की पुलिस को थी, यहाँ कितने इत्मीनान से बहरू बदले बैठा था। सफा नंबर 298। क्या बात है भाई, मिसेस मलिक को आपसे शिकायत क्यों रहने लगी है? क्या मामला है? शायद हम कोई मदद कर सके, उसने अचानक ही अरसलान को मुखातिब किया। इसका मतलब था कि मिसेस मलिक ने उससे बात कर दी है, उसने सोचा और फिर तैयार होकर बैठ गया। उनकी नाराजगी बिल्कुल बेजा है सलीम साहब, असल में ये उसूल की बात है और उसूलों पर इख्तिलाफ हो जाया करते हैं। मैं खुद चाहता था कि आपसे बात करूं, लेकिन उससे पहले ही आपने चूंकि खुद इस तरह इशारा फरमा दिया तो मुझे हौसला हुआ, वरना आप जैसे बड़े आदमी से तो बात करने की हिम्मत मुझ में पैदा नहीं हो रही थी। सजावल खान टिकटिकी बांधे बड़े गौर से उसका चेहरा देख रहा था, शायद वहां कुछ तलाश कर रहा था। लेकिन अरसलान भी कमाल का अदाकार था, क्या मजाल जो उसकी आंखों या चेहरे के तासुरात से सजावल खान को कुछ भी अंदाजा हो सकता। बड़े ड्रामाई अंदाज में अचानक अरसलान अपनी जगह से उठा, मोहल्ले का कमरे से दूसरा बैग उठा लिया। उसने बैग सजावल खान के सामने रख दिया। क्या है ये? सजावल खान को उलझन सी होने लगी। मेरे और मिसेस मलिक के दरमियान नाराजगी का सबसे बड़ा सबब। सलीम साहब, मैं आपको जानता हूँ, मुझे नजमा की हैसियत का भी इल्म है। ऐसी जाने कितनी औरतें आपके तलवे चाटती होंगी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा इतनी खतीर रकम आपके सबब देखी थी। मैंने इरादा किया था कि जब आप ईमानदारी से मुझे मेरा हक दे रहे हैं तो मैं आपके साथ बेईमानी क्यों करूँ। जब मिसेस मलिक ने मुझे ये बैग दिया तो मेरी छठी इसने कहा जैसे वो मुझे आपको बेखबर रखकर इस्तेमाल करना चाहती है। मैंने अपने अंधेरे का इजहार उसके सामने किया तो उसने साफ बता दिया कि ये वाकई इसका माल है और इस डील से आपका ताल्लुक नहीं। उसने मुझे कहा, अरसलान में सजावल की पार्टनर हूँ, कोई गुलाम नहीं। वो दरअसल मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। उसने मुझे ये बैग देकर कहा कि इस माल की फरोख के लिए मैं कहा खुद तलाश करूँ और सजावल खान से हटकर अपना काम शुरू करेंगे। जब मैंने इनकार किया तो उसने मेरी फ्रैंकफर्ट पर खिंची तस्वीर दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने की धमकी दी और कहा कि अगर मैंने इसका हुक्म ना माना तो सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारूंगा। सफा नंबर 299। सलीम साहब, मेरी जान तो अजाब में फंस गई, दौलत किसको बुरी लगती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आखिर आप जैसे शख्स को ये औरत कब तक धोखा दे सकती है। जब भी बात आपके इल्म में आई वो दरमियान से आराम से निकल जाती है और मैं गरीब ख्वा मखा मारा जाता। मैंने ये फैसला कर लिया था कि आपको बहरहाल ये बात बता दूंगा। आज रात जब मैंने मिसेस मलिक को फोन किया तो उसने मुझे तनबीह की कि उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए, जिस पर मैंने भी सख्त बात कह दी। अब खुदा जाने मेरा ये अमल सही है या गलत। मेरे लिए तो जनाब दोनों सूरतों में मौत ही है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि आपको धोखा देने का तसव्वुर भी कर सकूं। शायद मेरे सच बता देने से आप मेरे मुतालिक बेहतर राय कायम कर रहे हैं। अरसलान ने बिलाखिर अपनी तरकश का आखिरी तीर भी चलाकर नतीजा तकरीर पर छोड़ दिया। سجاول خان نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے سگریٹ سلگایا اور اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا، شاید کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ نجمہ ملک سے اس کی جذباتی اور جسمانی وابستگی تھی، لیکن اسے اپنا بزنس سب سے بڑھ کر عزیز تھا، جس کے بل بوتے پر وہ اپنے ملک کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا۔ یہ عورت اس کی توقع سے بھی بڑھ کر مکار اور ہوشیار ثابت ہوئی تھی۔ اس نے تو اسمگلنگ کو بھی سیاست ہی سمجھ لیا تھا۔ اپنے اسٹائل کے مطابق اچانک ہی وہ چلتے چلتے رک گئے اور گردن گھما کر ارسلان سے مخاطب ہوا۔ چند روز پہلے تمہیں کس نے اغوا کیا تھا، کیوں اغوا کیا تھا؟ ایک کوندا سا اس کے ذہن پر لپکا۔ اس نے ایک لمحہ تردد کیے بغیر کہا، خان صاحب یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میں نے پچھلے 4-5 سال میں سوائے اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے اور ڈھنگ کا کوئی کام کیا نہیں۔ جانے مخالف طلبہ تنظیم کے لوگ کب سے اس موقع کے منتظر تھے۔ اس روز مجھے اکیلے پا کر انہوں نے قابو کر لیا اور میرے ساتھ وہی کیا جو ایک دشمن اپنے دشمن کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اپنی دانت میں تو انہوں نے مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ رات کو شاید کمپنی باغ میں پھینک گئے تھے، جہاں سے اٹھ کر میں پھر گھر چلا آیا۔ لیکن آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس حادثے کی خبر اخبارات کو نہیں دی۔ میں تو اسٹوڈنٹس پالیٹکس سے علیحدگی اختیار کر چکا ہوں، آپ جانتے ہیں جناب۔ اس نے سوائے ذلت کے اور رکھا ہی کیا ہے؟ مجھے ملک صاحب کا اعلیٰ بن کر جینا بھی پسند نہیں۔ جب خطرے کو سینے سے لگایا ہے تو پھر میں اپنی مرضی کی زندگی کیوں نہ جیوں؟ اس نے اپنی چرب زبانی کا مظاہرہ، زبردست مظاہرہ کر کے سجاول خان جیسے بین الاقوامی اسمگلر کو بھی گڑبڑا کر رکھ دیا تھا، اور وہ بھی چکرا کر رہ گیا تھا۔ سجاول خان سوچ رہا تھا کہ نجمہ نے اس کے ساتھ کتنا دھوکہ کیا۔ پہلے اسے بے وقوف بنانے کے لیے ارسلان کے سیکیورٹی کے ہاتھوں اغوا کی کہانی گڑ دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ سیکیورٹی والے اس سے مار مار کے نجمہ بیگم کے دوسرے بزنس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس نے اپنے ذرائع سے ہر ممکن طریقے سے پتہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ ارسلان کو کس نے اغوا کیا، اور اس کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ اسے کسی سرکاری ایجنسی نے اغوا نہیں کیا، اور اگر وہ ارسلان کو اغوا کرتے بھی تو ایک رات ہی اپنے پاس رکھ کر واپس کر دیتے۔ اس کے ایک دو دوستوں سے اشارتاً اسے کہا تھا کہ اس عورت سے بچ کر رہے، کیونکہ یہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی دیوار کو گرا دے گی۔ لیکن اس نے کبھی یہ بھی نہ سوچا تھا کہ سانولے بدن والی یہ عورت، جو بلا کی سگریٹ نوش تھی، ایک دن اس پر بھی اپنا داؤ لگانے کی فکر کرے گی۔ اس نے زندگی میں کسی کو آدھے حصے کا پارٹنر نہیں بنایا تھا، وہ خود میدان کا شیر تھا اور ساری زندگی اس نے اکیلے ہی شکار کھیلا تھا۔ یہی اس کی کامیابی کا راز بھی تھا۔ جیسے جیسے سجاول خان ٹہل رہا تھا، ارسلان کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، اس کے حلق میں کانٹے اترنے لگے تھے، جب اچانک سجاول خان نے رک کر دوسرے کمرے سے مارٹن کو آواز دی۔ مارٹن نے میز پر رکھے بیگ کی طرف دیکھ کر مارٹن کو مخصوص اشارہ کیا، اور اس نے گردن ہلا کر بیگ کھولنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے 5 تھیلیاں نکال کر میز پر رکھ دی، اور اب ایک تھیلی کھول کر اس نے انگلی سے اس میں مواد کو چکھا، پھر باری باری 5 تھیلیوں کے مواد کو چکھ کر اسباب میں گردن ہلا دی۔ فائن کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ، اس نے مارٹن سے کہا، اور وہ وفادار کتے کی طرح دم ہلا کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سجاول نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سامان کی قیمت کا اندازہ لگایا، اس کی طرح مخاطب ہوا۔ اس نے کیا اندازہ لگایا تھا اس کی قیمت کا؟ مجھے صرف یہ کہا گیا تھا کہ گاہک بناؤ، فی الوقت جو بھی قیمت ملے وہ لے لوں، ارسلان نے بغیر سوچے بغیر کہا۔ ٹھیک ہے، آج سے میری تمہاری دوستی پکی۔ بہادر ایماندار لوگوں کو اس وقت تک پسند کرتا ہوں جب تک وہ بے ایمان نہ بن جائیں۔ تم نے اگر خوفزدہ ہو کر بھی سچ بولا ہے تو بھی میں تمہارے سچ کی قدر کرتا ہوں۔ فی الوقت تم اسے کسی بات کی ہوا نہ لگنے دینا، اسے یہی باور کروانا کہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ اس بات کا پتہ لگانا تمہارا کام ہے کہ وہاں اپنے ملک میں وہ مال کس سے لیتی ہے، اسے قابو میں رکھو جیسے وہ کہے کرتے رہنا۔ اس نے فرینکفرٹ میں تصاویر بھی مجھے لا علم رکھ کر اتروائی ہیں۔ میں اتنا گھٹیا انسان نہیں کہ اپنے جان نثاروں کی بلیک میلنگ شروع کر دوں۔ میرے لیے کوئی خطرے کا باعث نہیں بن سکتا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کو بزنس پارٹنر نہیں بنایا۔ تمہیں تمہاری توقع سے بڑھ کر ادائیگی ہوگی۔ اس دنیا میں ہر کسی کو ترقی کرنے کا، آگے بڑھنے کا حق ہے، لیکن مجھے کچل کر میرا ہی کارندہ کوئی آگے بڑھے، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں خود تمہارا یہ مال سیل کروا رہا ہوں، تمہیں باقاعدہ الگ پارٹی کی حیثیت سے ملواؤں گا، کیونکہ وہ میرے ہی لوگ ہیں۔ لیکن تم نجمہ کو یہی باور کروانا کہ تم نے اس کے لیے الگ سے کہک بنایا ہے۔ شکریہ جناب، آپ نے مجھے اس قابل جانا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں بھی زندگی کو اپنی مرضی سے بسر کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو دھوکہ دے کر نہیں۔ ممکن ہے نجمہ بیگم کی اس اوچھی حرکت نے، کہ وہ مجھے بلیک میل کر کے اپنا بندہ بے دام بنانا چاہتی تھی، مجھے جذباتی کر دیا، اور اس سچ کے پیچھے میرے انتقام کا جذبہ بھی کار فرما ہو۔ لیکن یہ بات نہ بھی ہوتی تو بھی میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا خطرہ کبھی مول نہ لیتا۔ اس نے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی۔ انجوائے یور سیلف، پھر ملاقات ہوگی۔ رقم یہاں یا وہاں جہاں بھی جاؤ وصول کر لینا۔ گڈ لک، گڈ ڈے کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ کتاب کا پارٹ نمبر 17 یہاں مکمل ہوا۔ کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 18 میں سنیں۔